درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم تو نات بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت, قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
آج کے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 سے کیا جا رہا ہے. ان تین آیات میں یعنی آیت نمبر 258, 259 اور 260, ان میں اللہ نے تین قصے بتائے ہیں, تین قصے بیان فرمائے ہیں. اور یہ تینوں قصے اللہ کے اس وعدے اور اللہ کے اس دعوے کی تائید کرتے ہیں جو وعدہ یا جو دعویٰ اللہ نے آیت نمبر 257 میں کیا تھا. اور وہ یہ تھا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, ان کو ظلمات سے نور کی طرف, تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے, اور کافروں کا دوست طاغوت ہے, اور یہ طاغوت ان کو نور سے ظلمات کی طرف نکالتے ہیں. اس کی وضاحت کے لیے اللہ نے یہاں تین قصے بیان فرمائے. پہلا قصہ نمرود کا ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بحث مباحثہ کیا, جھگڑا کیا. اس کے بارے میں بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ صرف بابل کا بادشاہ تھا, عراق کا, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اسے پوری دنیا پر بادشاہی حاصل تھی. حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا پر چار بادشاہوں کو اقتدار حاصل ہوا, ان میں سے دو مومن تھے اور دو کافر. جو دو مومن ہیں ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں, داؤد علیہ السلام کے بیٹے, اور دوسرے ذوالقرنین. اور جو دو بادشاہ کافر تھے ان میں سے ایک نمرود ہے اور دوسرا بخت نصر. عراقیوں کا جو قومی مذہب تھا وہ سورج پرستی تھا. سورج کو وہ خدائے اعظم قرار دیتے تھے, اور نمرود اس خدائے اعظم کا اپنے آپ کو نمائندہ, بروز, اوتار کہتا تھا, اور اہل توحید کا سخت دشمن تھا. یہاں تک اس کا ایک گستاخانہ قول تفسیروں میں منقول ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اگر اب خدا نے طوفان نوح کی طرح دنیا کو غرق کرنا چاہا تو میں خدا سے انتقام لوں گا. جب اللہ نے اس کو حکومت و سلطنت, قوت و طاقت, دولت اور اقتدار عطا کیا تو اس نے اس کا دماغ خراب کر دیا, اللہ کے بارے میں گستاخانہ کلمات کہنے لگا. اللہ یہاں فرماتے ہیں الم تر الی الذی حاج ابراہیم, کیا تم نے اس شخص کے بارے میں غور نہیں کیا. الم تر, لفظی معنی بنتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو؟ اور رویت قلبی مراد لے کر مانا کیا جاتا ہے کیا تم نے اس شخص کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا؟ یہ جو سوال ہے یہ حیرت اور استعجاب کے لیے ہے، تعجب میں ڈالنے کے لیے، جیسے اردو میں کہتے ہیں کیا تمہیں میں ایک عجیب خبر نہ سناؤں، عجیب بات نہ بتاؤں؟ تو کیا تم نے اس شخص کے بارے میں غور نہیں کیا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ؟ اور جھگڑا کس کے بارے میں؟ فی ربی ہی، اپنے رب کے بارے میں، ربی ہی، ضمیر اس شخص کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے اور ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، یعنی ابراہیم کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، لیکن زیادہ جو بات اور جو معنی اور مفہوم دل کو لگتا ہے وہ یہ کہ اس نے جھگڑا کیا اپنے ہی رب کے بارے میں۔ جھگڑا کرتا ہے تو کس کے بارے میں؟ اپنے رب کے بارے میں، جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے بچپن سے جوانی تک پہنچایا، اقتدار دیا، قوت و طاقت عطا کی۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اس نے اپنے مالک، اپنے مربی، اپنے محسن، اپنے خالق، اپنے رازق ہی کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی اور اس کے بارے میں جھگڑا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ جھگڑا کیوں کرتا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی، سلطنت، قوت، طاقت، اقتدار، دنیاوی حشمت، شان و شوکت عطا کر رکھی تھی، اس لیے وہ اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ نے اسے حکومت و سلطنت عطا کی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا، لیکن اس نے شکر کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کیا، تمرد کا راستہ، تکبر کا راستہ، سرکشی کا راستہ۔ یہ انسان کی کمزوری ہے کہ اللہ اس کو حکومت و دولت عطا کرتا ہے تو وہ شکر کی بجائے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بادشاہوں کو چھوڑیں، یہ چھوٹے چھوٹے سرکاری افیسر، یہ پولیس اہلکار، یہ عام دولت مند پیسے والے تاجر سرمایہ دار، ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ پاک ان کو خوشحالی اور طاقت عطا کرتے ہیں تو فخر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی غربت کو، اپنی گمنامی کے زمانے کو بھول جاتے ہیں، بھاس تو ایسا ستم ڈھاتے ہیں ماتحتوں پر، عوام پر، رعایا پر، غریبوں پر، ایسے لوگوں پر جن کے پاس رشوت دینے کے لیے پیسہ نہ ہو اور سفارش لڑانے کے لیے تعلقات نہ ہوں، ان پر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے آفیسر، چھوٹے چھوٹے اور پولیس اہلکار خدا بن کر ستم ڈھاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو، موت کو، اللہ کی پکڑ کو، اور اس بات کو کہ یہ عہدے عارضی ہیں، اور اس حقیقت کو کہ اللہ ظالم سے مظلوم کا انتقام ضرور لے گا۔ پچھلے دنوں اخبار میں ایک نوجوان کی کہانی، اس کا قصہ نظر سے گزرا کہ پولیس والوں نے نہ حق پکڑ لیا، نہ حق، ایسے ہی جیسے بعض اوقات رات کو سیر و تفریح کے لیے نکلا تو آوارہ گردی کے جرم میں پکڑ لیا، آوارہ گردی کر رہے ہو، چوروں ڈاکوؤں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ایسے کوئی نکلا تو اس کو پکڑ لیا کہ تم آوارہ گردی کر رہے ہو، اور پھر ان سے لین دین کی بات کی، جیبوں میں جو کچھ ہے یہ نکال دو. تو وہ بیچارہ کہتا ہے کہ میں ابھی نیا نیا دین کی طرف آیا تھا اور تبلیغ میں کچھ وقت لگا کر آیا، زبان سے بس یہ نکل گیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ رشوت لینا رشوت دینا یہ حرام ہے. اس پر وہ جو پولیس آفیسر تھا غضبناک ہو گیا، درندہ بن گیا اور خوفناک طریقے سے میری پٹائی لگائی کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سناتے ہو، ہمیں دین سکھاتے ہو. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں روڈوں کے کنارے پر غریبوں کو، کمزوروں کو، مزدوروں کو تنگ کرنا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے یہ سکھایا ہے، یہ بتایا ہے کہ حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی رہ جائے وہ تو اللہ معاف کر دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دیں، لیکن حقوق العباد میں اگر کوتاہی ہے اللہ معاف نہیں کریں گے. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ جو نیکیوں کا انبار لے کر آئیں گے، ڈھیر، نمازیں، حج، عمرے، صدقہ، خیرات، ذکر و تلاوت، نیکیوں کا ڈھیر، لیکن وہ ظالم تھے، حقوق العباد تلف کرنے والے تھے، انسانوں پر زیادتیاں کرنے والے تھے، کسی کو گالی دی تھی، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی پر ہاتھ اٹھایا تھا، کسی کا مال دبایا تھا، کسی کی زمین پلاٹ پر قبضہ کیا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سارا نیکیوں کا ڈھیر ان ستم رسیدہ انسانوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یہ بالکل خالی ہو جائے گا، نیکی کوئی بھی باقی نہیں رہے گی، لیکن حقوق اب بھی باقی ہوں گے. اور پھر ان مظلوموں کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ، سب سے بڑا فقیر اور کنگلا یہ ہوگا، یہ ہے کنگلا اور فقیر. قیامت کے دن جب انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہے، یہ نیکیوں سے محروم ہو گیا اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا، یہ حقیقت ہے، ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی. یہ جو کافر ملک ہیں جن کو ہم دن رات گالیاں دیتے ہیں، بہت سے جرائم ہیں ان کے نامہ اعمال میں، بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ ان کا ظالمانہ رویہ قابل مذمت، لیکن ان کی یہ بات قابل تعریف کہ وہ اپنے شہریوں کا خیال کرتے ہیں، اپنے شہریوں کو انصاف فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سہولیات. اللہ اکبر، مغربی ممالک کے کسی شہری پر دنیا کے کسی کونے میں زیادتی ہو جائے تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کا حال یہ کہ ہمارے بھائی ہماری نظروں کے سامنے ذبح ہوتا رہے لیکن کوئی احتجاج کرنے والا بھی نہیں ہوتا. تو ہم نے حقوق العباد میں ڈنڈی ماری ہے اور مار رہے ہیں مسلسل ظلم. مجھ سے اگر کوئی پوچھے، پاکستان، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ عالم اسلام کے سب سے بڑے دو مسئلے وہ کیا ہیں جو تنزل کی وجہ ہے، تو میرا تجزیہ جو غلط بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ صرف دو، منافقت اور ظلم، یہ دو بڑے سبب ہیں. منافقت، باتیں بڑی عمل کچھ نہیں.
www.dasquran.com.
اور قول اور عمل کا تضاد، لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. زبانوں پر کچھ، دل میں کچھ، تقریریں کچھ، کردار کچھ، باتیں ہی باتیں. منافقت، اور دوسرا ظلم. اللہ نے دولت عطا کی عالم اسلام کے حکمرانوں کو، بے پناہ دولت، وسائل، سونے چاندی کے پہاڑ، پٹرول کے دریا، افرادی قوت، مختلف قسم کی معدنیات، زرخیز زمینیں، قیمتی ساحل۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ غریب مسلمانوں پر ترس کھاتے، ان کو خوشحال کرتے، ان کے حقوق ادا کرتے اور اسلام کی اشاعت کرتے، کفر کا کلا کما کرتے، کافروں کے سامنے کھڑے ہوتے۔ لیکن ہوا اس کے برعکس، ان کی ساری طاقت، ساری گولیاں، سارا اسلحہ، ساری جیلیں، ساری زنجیریں اور ہتھکڑیاں، یہ اپنی رعایا کے لیے کمزور اور حق گو مسلمانوں پر ستم ڈھانے کے لیے، اور اغیار کے سامنے بھیگی ہوئی بلیاں، کمزور، من منانے والے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نمرود جو اپنے رب کے سامنے آ گیا، اپنے رب کے بارے میں جھگڑے کرنے لگا، بحثیں کرنے لگا، تو کیوں؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی، اقتدار کی وجہ سے فخر و غرور کا شکار ہو گیا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، یہ نمرود جس کا دعویٰ یہ تھا کہ میں خدائے اعظم یعنی سورج کا مظہر ہوں، اس کا نائب ہوں، اس کا بروز ہوں، اس کا ذیل ہوں۔ اس نے چیلنج دے کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، وہ کون سا خدا ہے جس کی عبادت کی تم دعوت دیتے ہو؟ وہ کیا ہے، کیا کرتا ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ بڑے حقیر سے انداز میں استہزاء کا پہلو لیے ہوئے، وہ کیا خدا ہے، کیا ہے اس کے اندر، کیا کرتا ہے جس کی تم عبادت کی دعوت دیتے ہو؟ طاقت کا سر چشمہ تو میں ہوں، رزق میں دیتا ہوں، یہ نہریں، یہ دریا، یہ زمینیں، یہ ملک، یہ میرے قبضے میں ہے، تو پھر کون سا خدا ہے جس پر ایمان لانے کی تم دعوت دیتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں موت اور زندگی کا نظام ہے، میرا رب وہ ہے، موت و حیات کی قوتیں اس کے ہاتھ میں۔ یاد رکھیں کہ انسان آج تک موت اور زندگی کی حقیقت نہیں سمجھ سکا، آج بھی یہ راز ہے کہ زندگی کا آغاز کیوں کر ہوا، یہ راز ان کے لیے جو خدا کو نہیں مانتے، بہت بڑا راز، زندگی کا آغاز کیوں کر ہوا اور کیوں کر ہوتا ہے اور موت کیوں آتی ہے، یہ جو سوال ہے، موت کیوں آتی ہے؟ بعض لوگوں نے اس سوال کے 200 جواب دیے ہیں لیکن سب کمزور۔ مشہور بات یہ ہے کہ انسان کا جسم اور اس کے اجزاء یہ پرانے ہو جاتے ہیں، جیسے عمارتیں، دیواریں، دروازے، فرنیچر، کپڑے، مشینیں، یہ پرانی ہو جاتی ہیں تو گل سڑ جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، تو انسان کا جسم بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ مشہور قول یہ ہے لیکن یہ سب سے کمزور، اس لیے کہ دوسری طرف ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ انسان کے اندر زندگی کی مسلسل تجدید ہوتی رہتی ہے. اس کے خون ہی کو دیکھیں تو 4 مہینے کے اندر نیا خون انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. انسانی جسم کے ایٹم کو دیکھیں تو سارے ایٹم چند سالوں کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں. صحیح بات یہ کہ انسانی جسم کو نہ عمارت کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ کپڑے کے ساتھ، نہ فرنیچر کے ساتھ، نہ مشین کے ساتھ. اس کو اگر تشبیہ دی جا سکتی ہے تو دریا کے ساتھ، اور دریا پرانا نہیں ہوتا. دریاؤں کی روانی جیسے صدیوں پہلے تھی آج بھی ہے. تو یہ ایک راز، کیوں مرتا ہے انسان، کیوں مرتا ہے؟ ڈاکٹر، سائنسدان، حکماء، اطباء مسلسل تحقیق کر رہے، وجہ تلاش کی جائے اور پھر اس وجہ کا علاج بھی، تاکہ انسان کو موت آئے ہی نہیں. لیکن اب تک کوئی بھی اس کا، موت کا علاج تلاش نہیں کر سکا. بلکہ اکثر یہ ہوا، یہ اللہ پاک اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے، اکثر یہ ہوا کہ جن ڈاکٹروں کو اور جن حکیموں کو جس مرض کے علاج میں شہرت حاصل تھی، اسی مرض کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا. تو موت کا علاج دریافت نہیں ہو سکا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موت اور زندگی کی حقیقت سے واقف تھے، اور ہر مومن واقف ہے سیدھے سادھے انداز میں. اور وہ کیا کہ زندگی کا خالق بھی اللہ، موت کا خالق بھی اللہ. آپ دیکھیں چلیں، بڑھاپا موت کا سبب ہے، ایکسیڈنٹ موت کا سبب ہے، اور کینسر موت کا سبب ہے، السر موت کا سبب ہے، دوسری جتنی بیماریاں آپ گنوا سکتے ہیں. لیکن کتنے ہی ایسے ہیں کہ کوئی بیماری نہیں ہوتی اور موت آ جاتی ہے. تو مسلمان کو تو اس پر اطمینان اور یقین کہ موت اور زندگی کا خالق صرف اللہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے سیدھا سادہ تعارف کرایا اللہ کا، کہ میرا اللہ کون سا ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی کا نظام ہے. مگر نمرود نہیں سمجھتا تھا، بے وقوف تھا. بعض اوقات بے وقوفوں کو بھی اقتدار مل جاتے ہیں، بے وقوفوں کو بھی دولت مل جاتی ہے. اور یاد رکھیں کہ عقل دو ہوتی ہے، دو قسم کی. ایک ہے عقل معاش اور ایک ہے عقل معاد. ایک ہے وہ عقل جس سے انسان اپنی دنیا کو سنوارنے کے طریقے جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور دوسری ہے وہ عقل جس کے ذریعے سے انسان اپنے اللہ کو راضی کرنے اور اپنی آخرت کو بنانے کے طریقے سمجھتا ہے. بہت سے لوگوں کے پاس عقل معاش تو ہے لیکن عقل معاد نہیں ہے. اللہ کو راضی کرنے والی عقل، آخرت کو بنانے والی عقل وہ نہیں ہے. بیوقوف تھا نمرود. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہ کہنا چاہتے تھے کہ موت اور زندگی کی قوتوں کا مالک اور خالق اللہ، اور نمرود کیا کہتے ہیں کہ موت اور زندگی کا سبب پیدا کرنے والا میں بھی ہوں، میں بھی ایسا کر سکتا ہوں کہ موت اور زندگی کا سبب پیدا کر دوں. کہنے کا قالا انا احیی و امید، میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں. اچھا وہ کیسے؟ کسی بے گناہ کو پکڑا، موت کے گھاٹ اتار دیا، کہا دیکھو میں نے زندہ کو مار دیا. کسی سزا یافتہ مجرم کو بلایا، اور رہا کر دیا، کہا دیکھو میں نے مردے کو زندہ کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ عقل موٹی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی، جھگڑا نہیں کیا، ارے یہ کیا ہے، تم یہ کہہ رہے میں مارتا ہوں اور میں زندہ کرتا ہوں، مارنے اور زندہ کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے، آپ نے بحث نہیں کی، استدلال تو وہی رکھا، کیا میرا اللہ قادر ہے، میرا اللہ قدرت والا ہے، میرا اللہ اختیار والا ہے، میرا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کا تصرف کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، استدلال تو وہی رکھا لیکن مثال بدل دی، مثال بدل دی، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، بے شک اللہ سورج کو نکالتا ہے مشرق سے تو تم اس کو نکال دو مغرب سے، مثال بدل دی، ہزاروں سال گزر گئے، اللہ نے جو قانون فطرت بنایا ہے، جو قانون بنایا ستاروں کے لیے، سیاروں کے لیے، سورج کے لیے، چاند کے لیے، زمین کے لیے، آسمان کے لیے، آگ کے لیے، پانی کے لیے، تو یہ ساری کائنات اللہ کے قانون کے مطابق چلتی رہتی ہے جب تک کہ اللہ اس کے برعکس چلنے کا حکم نہ دے، تو کائنات اللہ کے حکم کے مطابق چلتی رہتی ہے۔ تو دیکھ سورج طلوع ہو رہا ہے ہزاروں سال سے، مشرق سے غروب ہوتا ہے مغرب میں، تو اگر واقعی تم صاحب اختیار ہو تو آج اس کے برعکس کر دو، تم مغرب سے طلوع کر دو۔ اللہ کہتے ہیں فبوہیت الذی کفر، کافر دنگ رہ گیا، ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا، لا جواب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف مثال ہی نہیں بدلی، اس کی دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی۔ وہ تو قائل تھا اس بات کا کہ سورج خدائے اعظم ہے، میں اس کا بروز ہوں، میں اس کا نمائندہ ہوں، تو بظاہر تو یوں کہا کہ تم ایسا کرو کہ سورج کو مغرب سے نکال دو، لیکن حقیقت میں اس کے ذمن میں یہ بات بھی تھی، ارے تم قدرت کے دعوے کرتے ہو، میں زندہ بھی کر سکتا ہوں، میں مار بھی سکتا ہوں، میں نظام کائنات میں تصرف کر سکتا ہوں، تو تم ایسا کرو کہ سورج کو طلوع کر دو مغرب سے، لیکن حقیقت میں یہ بھی فرمایا کہ تم ایسا کرو، ارے تم تو کیا کر سکتے ہو، تم اپنے خدائے اعظم سے کہو، خدائے اعظم سے کہو جس کے تم نمائندہ بنتے ہو، کہ آج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو کر دکھا دے، تم تو کائنات میں کیا تصرف کرو گے، تمہارا خدائے اعظم بھی کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ اور پھر دیکھیے جب آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو مغرب سے طلوع کر دو، تو قرآن کہتا ہے وہ دنگ رہ گیا، ارے یہ کیا بات کہہ دی ابراہیم نے، یہ بات کیا کہہ دی، ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا۔ حیرانی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اپنے خدائے اعظم پر کیسے حکم چلاؤں، کیسے حکم چلاؤں، ابراہیم کہہ رہے کہ تم سورج کو مغرب سے طلوع کر دو، تو اب میں اگر اس کو کہتا ہوں ارے سورج آج مغرب سے طلوع ہو جا، تو وہ تو میرا خدائے اعظم ہے، اس پر کیسے حکم چلاؤں، لا جواب ہو کر رہ گیا۔ لیکن خدائے اعظم تو سورج نہیں، خدائے اعظم تو وہی ہے جس نے سورج کو پیدا کیا۔ ایک وقت آئے گا کہ اللہ اپنے خلیل کی بات کو سچا کر دکھائے گا۔ حضرت خلیل نے جو چیلنج دیا تھا، ارے کہو سورج کو، یا تم کرو کہ سورج کو مغرب سے طلوع کر دو، تو اللہ ایک وقت میں ایسا کر دکھائے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے حبیب نے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. فرمایا کہ فبوہت الذی کفر, کافر دنگ رہ گیا, واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. جو ٹھوس اور واضح دلائل دیکھے, بحث میں لاجواب ہو جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں, تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسوں کو ہدایت نہیں ملتی, اس لیے کہ وہ اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے ہیں, گندگی سے نکلنا ہی نہیں چاہتے. اللہ تو ہدایت ان کو دیتا ہے جو گمراہی سے نکلنا چاہتے ہوں, جو نکلنا چاہتے ہی نہیں تو اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, جو گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرے گا, یقین جانے اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کے لیے گناہوں کی دلدل سے نکلنا آسان فرما دے گا, اور جو نکلنا ہی نہیں چاہتا اس کو کتنے ہی مواقع دستیاب کیوں نہ ہوں وہ گناہوں سے نہیں نکل سکے گا. دوسرا قصہ, او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, یا مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ہوا ایک بستی پر, وہی خاویۃ علی عروشہا, اور وہ بستی اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی. یہ کون صاحب تھے؟ مختلف اقوال, مشہور قول یہ کہ یہ حضرت عزیر بن شرخیہ تھے, اسرائیلی نبی 450 قبل مسیح میں ہوئے علیہ السلام. دیکھا کہ ایک بستی ہے, اب بستی کے بارے میں بھی مختلف اقوال, بہت سے حضرات نے کہا بیت المقدس, کسی نے کچھ اور کہا, لیکن یاد رکھیے قرآن مغز کو لیتا ہے, چھلکے کو پھینک دیتا ہے, جو غیر ضروری ابحاس ہوتی ہیں قرآن کو ان کو نہیں چھیڑتا. گزرنے والا کون تھا, بستی کون سی تھی, قرآن نے کچھ نہیں بتایا, اس لیے کہ اصل تو وہ سبق ہے جس کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے. اگر قرآن ان تفصیلات میں پڑ جاتا, گزرنے والے کا نام کیا تھا, اس کی عمر کیا تھی, کس قبیلے سے تھا, کہاں کا رہنے والا تھا, شہر کا نام کیا تھا, بستی کا نام کیا تھا, تو پھر ممکن ہے کہ لوگ ان تاریخی جزئیات میں دلچسپی لینے لگتے اور قرآن جو سبق دینا چاہتا ہے اس سے غفلت اختیار کرتے. اس لیے قرآن نے سبق کو لیا, مغز کو لیا. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, گزرنے والے نے کہا یہ بستی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طریقے سے زندہ کرے گا, دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. یہ جو گزرنے والا ہے گری ہوئی بستی کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ اللہ اس کو کیسے زندہ کرے گا, اس گزرنے والے کو اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ اس بستی کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اس کے دل میں جو سوال آیا وہ کیفیت کے بارے میں تھا, کیا کیفیت ہوگی, کیا منظر ہوگا, کیا انداز ہوگا, کس طریقے سے, کس کیفیت کے ساتھ اس تباہ شدہ بستی کو اور یہاں کے رہنے والوں کو اللہ دوبارہ زندہ کر دے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, اللہ نے اسے 100 سال کے لیے موت دے دی اور 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. قَالَ كَمْ لَبِثْتَ, پوچھا کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے. قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ, عرض کیا میں ایک دن ٹھہرا ہوں یا چند گھنٹے. ظاہر ہے کہ جب 100 سال تک روح قبض کر لی گئی, دل دماغ حواس معطل ہو گئے, تو اب صحیح اندازہ کیسے ہو سکتا تھا. عرض کیا کہ ایک دن ٹھہرا یا ایک دن کا کچھ حصہ، جیسے اصحاب کہف نے کہا تھا 309 سال سوتے رہے، اٹھے پوچھا کتنا عرصے، آپس میں پوچھا ارے بھی کتنا عرصہ ہم سوئے، بس ایک دن یا کچھ حصہ، قال بل لبست مئت عام، فرمایا کہ نہیں بلکہ تم 100 سال تک یہاں ٹھہرے ہو، لیکن ہماری قدرت دیکھو، ہمارا معجزہ دیکھو، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنا، اپنے کھانے کو دیکھیں، اپنے پانی کو دیکھیں، اس میں ذرا بھی تغیر نہیں آیا، جیسا وہ 100 سال پہلے تھا ایسے ہی آج بھی، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدے کو دیکھیں کہ اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو چکی، بلی نجعلک آیتا للناس، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں، وانظر الی العظام، اور آپ دیکھیں اس گدے کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کہ ہم انہیں کس طرح ترتیب دیتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر کیسے ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، ایک طرف وہ گزرنے والا ہے، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے ولی ہیں یا کوئی اور، دوسری طرف ان کا کھانا ہے، ان کا پانی ہے، مشروب ہے، تیسری طرف ان کی سواری ہے جو کہ گدا ہے، لیکن تینوں پر الگ الگ اثرات مرتب ہوئے، یہ 100 سال تک سوتے رہے، روح ان کی قبض کر لی گئی لیکن جسم ٹھیک رہا، گدا مر کھپ گیا، ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، اور وہ کھانا اور پانی، اس میں ذرہ بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی، یہ معجزات ہیں، وقت اور زمانے نے ایک چیز پر کچھ اثر مرتب کیا، دوسری پر کچھ اور، اور تیسری پر کچھ اور، اللہ اس پر قادر کہ وقت اور زمانے کی رفتار کسی پر اثر انداز ہو اور کسی پر اثر انداز نہ ہو، ہے تو عام سی مثال لیکن بات سمجھنے کے لیے، بعض ایسے بچے ہوتے ہیں جن کی جسمانی نشو و نما رک جاتی ہے، اب 20 سال کا بچہ ہے لیکن دیکھنے میں چند سال کا بچہ محسوس ہوتا ہے، 20 سال کا نوجوان چند سال کا بچہ محسوس ہوتا ہے، وقت گزر گیا 20 سال کا، دوسروں پر اس وقت نے یہ اثر کیا کہ ان کا قد 5 فٹ تک پہنچا دیا، اور اس پر وقت اثر انداز نہیں ہو سکا، ایک جگہ بیان کرنے کے لیے جانا ہوا، ایک صاحب نے بالکل چھوٹا سا بچہ ایسے گود میں اٹھا رکھا تھا، جیسے 1.5 سال کے بچے کو اٹھاتے ہیں، دبلا پتلا سا، لیکن وہ آنکھیں نکال نکال کر میری طرف دیکھتا تھا، میں حیران کی یہ بچہ چھوٹا سا ہے، گود میں اٹھایا ہوا، مجمع تھا کافی، اور وہ آنکھیں نکال نکال کر میری طرف دیکھتا تھا، کہ عجیب بچہ ہے، تو بیان کے بعد وہ صاحب میرے پاس تشریف لائے، ملوایا اس سے، مصافحہ کروایا اس سے، کہنے لگے کہ اس کی عمر 20 سال ہے، بالکل چھوٹا سا، 1.5 سال کے بچے سے زیادہ نہیں ہوگا، وقت کی رفتار اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی، دوسروں پر ہو رہی ہے، اور بھی بہت سی اس کے لیے مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، اس وقت ان تینوں قصوں کو آج بیان کرنا مقصود ہے، تو یہ معجزات یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کو اپنی مخلوق پر قدرت کاملہ حاصل ہے، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ یہ معجزہ کیسے وقوع پذیر ہوا، کیسے، تو ہم جواب دیں گے کہ جس طریقے سے اللہ دوسرے معجزات ظاہر کرتا رہا ہے، ایسے ہی یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا. اور جس طریقے سے اس کرۂ عرض پر زندگی کے آغاز کا معجزہ ہوا, زندگی کے آغاز کا معجزہ, ایسے ہی اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی ایک معجزہ دکھا دیا. انسان ہزاروں سال تو بھٹکتا رہا کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا. ہزاروں سال کے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ زندگی کا آغاز ایک زندہ خلیے سے ہوا, مگر اس خلیے میں زندگی کہاں سے آئی یہ راز اب تک انسان کو معلوم نہ ہو سکا. تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی مشیت یہ ہمارے قوانین کے تابع نہیں ہے. اللہ جو چاہے جس طرح چاہے اپنی کائنات میں تصرف کر سکتے. اب جب ان کو زندہ کیا 100 سال کے بعد تو فرمایا فلما تبین لہو, جب اس پر یہ سب حقیقت نمایاں ہو گئی, قال اعلم ان اللہ على کل شیء قدیر, تو فرمایا کہ مجھے یقین ہے, میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ نہیں کہ اب جان لیا, اب وہ اللہ کے نبی کیسے ہوا جسے یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ قادر ہے. یہ نہیں کہ اب پتہ چلا, دلیل سے تو پہلے جانتے تھے کہ اللہ ہر چیز پر قادر, آج مشاہدے سے بھی جان لیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. دلیل سے تو جانتے تھے لیکن مشاہدے اور رویت سے دیکھ کر آج جان لیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر. یہ بھی قصہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے, ان کو ظلمات سے نور کی طرف لاتا ہے, ان کے ایمان اور یقین کو مزید مضبوط کرتا ہے. تیسرا قصہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور یہ قصہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مُجھے دکھا كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. اللہ اکبر, جانتے ہیں کون ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ سراپا ایمان, سراپا ایمان, سراپا توحید, موحد اعظم, سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک توحید اور ایمان میں ڈوبے ہوئے شخص, اور اللہ کے لیے ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار انسان. سوال کر رہے ربی ارینی کیف تحیی الموتا, میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مردوں کے زندہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا. یہ جو سوال تھا یہ کیفیت جاننے کے بارے میں سوال تھا, مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی, کیا کیفیت ہوگی.
www.dasquran.com.
انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز کا مشاہدہ نہ ہو, آنکھوں سے دیکھ نہ لے, اس پر یقین رکھنے کے باوجود خیالات منتشر رہتے ہیں. کبھی کبھی کوئی بھولا بھٹکا وسوسہ بھی ستانے لگتا ہے. اور یہ مردوں کے زندہ ہونے کا مسئلہ تو واقعی بڑا عجیب ہے کہ انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے, مٹی ہو کر اس کے اجزاء ہوا میں بکھر جاتے ہیں یا پانی میں بہہ جاتے ہیں. تو بکھرے ہوئے اجزاء ان کو کیسے جمع کیا جائے گا, یہ خیال بعض اوقات آتا ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ جو انسان کا وجود ہے اس میں بھی بکھرے ہوئے اجزاء, بکھرے ہوئے اجزاء. ہم جو کراچی میں رہتے ہیں تو کیا ہمارے جسم میں جو اجزاء ہیں, ہمارا جسم جن اجزاء سے بنا ہے, جو غذا اس کو حاصل ہوتی ہے, یہ اجزاء سارے کے سارے کیا کراچی سے ہی پیدا ہو گئے؟ دودھ کہیں سے آ رہا ہے، گندم کہیں سے آ رہی ہے، پانی کہیں سے آ رہا ہے، اور پھر وہ دودھ جو جانوروں سے حاصل ہوا، جانوروں نے نامعلوم کہاں کہاں کی گھاس، کہاں کہاں کا غلہ، کہاں کہاں کا بھوسا وہ کھایا، تب ان کے اندر دودھ پیدا ہوا۔ دیکھا جائے تو ہمارے جسم میں جو غذاؤں سے اجزاء بنتے ہیں، کوئی جز ہو سکتے پنجاب سے آئے ہو، کوئی سرحد سے، کوئی بلوچستان سے، کوئی سندھ سے، بلکہ آج تو صورت ایسی بن گئی کہ مارکیٹوں میں پوری دنیا کی بری ہوئی اشیاء، معقولات، مشروبات وہ دستیاب ہیں۔ ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گئی دنیا۔ ایسے بھی ہیں لوگ جو امریکہ کی چیزیں کھا رہے، برطانیہ کی چیزیں کھا رہے، اور دوسرے ممالک کی، کہاں کہاں کے اجزاء ہیں جو اللہ نے اس جسم میں جمع کر دیے، جیسے پوری دنیا کے اجزاء اس جسم میں جمع کر دیے۔ جب جسم کے اجزاء بکھر جائیں گے تو اللہ ان سارے اجزاء کو جمع بھی کر لے گا۔ تو یہ اشکال بہرحال یہ ہوتا ہے کہ کیفیت کیا ہوگی۔ تو سوال کیا، ربی ارینی کیفا تحیی الموتا، اللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ ہاں، اللہ نے یہ سوال کیا اس لیے تاکہ ابراہیم جواب دے، اور ہمارے جیسوں کے دلوں میں کبھی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے بارے میں شک پیدا نہ ہو۔ اگر اللہ سوال نہ کرتا، ابراہیم علیہ السلام جواب نہ دیتے، تو ممکن ہے ہمارے جیسے جن کے پتہ نہیں اپنے سینے میں ایمان ہے یا نہیں، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے۔ تو اس لیے اللہ نے سوال کیا، اولم تؤمن، ارے میرے خلیل، میرے لیے سب کچھ قربان کرنے والے، کیا تمہیں یقین نہیں؟ قال بھلا، عرض کیا اللہ کیوں نہیں، یقین ہے، بلا کلی یطمئن قلبی، لیکن میں یہ کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اللہ یقین تو ہے، مگر دل میں خیال آتا ہے کہ میں آنکھوں سے مشاہدہ کر لوں، دیکھ لوں، تاکہ مجھے یقین کے بعد عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے۔ ایک ہے یقین، یقین ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین، اللہ کے نبی کی باتوں پر یقین، اور ایک ہے عین الیقین کہ جو کچھ سنا تھا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ہم سب کو بھی عین الیقین حاصل ہوگا، ہم کو تو ہوگا ہی، اللہ کہتے ہیں کافروں اور مشرکوں کو بھی عین الیقین، حق الیقین حاصل ہوگا، لیکن کہاں؟ قیامت کے دن۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لتربن الجحیم ثم لتربنها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ عین الیقین، اللہ عین الیقین چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے عین الیقین دیا۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کر دوں، اس کا کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عین الیقین کے حصول کے لیے اللہ سے سوال کیا، اور میرے آقا کو آپ کے آقا کو اللہ نے سوال کیے بغیر عین الیقین کا مقام عطا کر دیا۔ اللہ معراج کے سفر میں لے گئے، سفر معراج پر، اور اللہ نے دکھا دیا، میرے نبی وہ جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، سدرۃ المنتہی ہے، فرشتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، میرے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، سب کچھ ہے، میں آپ کو عین الیقین عطا کرتا ہوں۔ تو عین الیقین کا سوال کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں سے توجہ سے بات کو سنیے گا، یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ غیبی ایمان پر اکتفا کرے، جیسے اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں؟ اگر ایمان ہے تو یہ کافی ہے، مومن کو چاہیے کہ اسی پر اکتفا کرے۔ کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ ہر مسلمان کی شان کے لائق نہیں۔ اور یہاں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خاص طور پر آج کے دور میں وساوس اور شکوک کا دور ہے، وسوسے آتے ہیں، شکوک آتے ہیں، کیا کیفیت ہوگی، کس طریقے سے زندہ کیا جائے گا، کیسے سب کو جمع کیا جائے گا، کیسے بکھرے ہوئے اجزاء مٹی سے، دریا سے، سمندر سے اکٹھے ہو کر وہی جسم بن جائے گا جو دنیا میں تھا۔ یہ وسوسے آتے ہیں، لیکن یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اگر اللہ کے زندہ کرنے پر ایمان ہے، اللہ کی قدرت پر ایمان ہے، تو یہ نجات کے لیے کافی ہے، اگرچہ اس قسم کے وسوسے آتے رہے۔ اس لیے کہ خود اللہ کے نبی کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیفیت کیا ہوگی، تو اگر ہمارے جیسے گناہگاروں کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت کیا ہوگی، تو یہ خیال ایمان کے منافی نہیں ہے۔ بس ہم یقین رکھتے ہیں اللہ زندہ کرے گا، ہم زندہ ہوں گے، کیفیت کیا ہوگی، اگر کبھی اس بارے میں وسوسہ آ جائے غیر اختیاری طور پر، تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ تو پوچھا اللہ نے اولم تؤمن، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ قال بلا ولکن یطمئن قلبی، کیوں نہیں، اللہ ایمان رکھتا ہوں لیکن سوال اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، اللہ نے فرمایا کہ چار پرندے لے لیجئے، چار پرندے، فصرهن الیک، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیجئے، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دیجئے۔ چار پرندے لیں، ان کو پالیں، اپنے سے مانوس کریں، ذبح کریں، ان کی بوٹیاں بنائیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، گوشت کو آپس میں رلا ملا دیں، پھر ہر پہاڑ پر تھوڑا تھوڑا گوشت رکھ دیں، اس کے بعد سمد اہن، پھر ان کو پکاریں، یا تین کا سا، وہ دھوڑتے ہوئے تیری طرف آئیں گے، ابراہیم تم نے ان پرندوں کو پالا، مانوس کیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، مختلف پہاڑوں پر ان کے اجزاء رکھ دیے، اور پھر ہر پرندے کا جز اپنے جز کے ساتھ مل گیا اور پورا جسم بن کر تیرے پاس آ گیا، یوں ہی جب میں انسانوں کو پکاروں گا ان کے اجزاء جہاں بھی بکھرے ہوں گے وہ جمع ہوں گے اور انسان دوڑتے ہوئے میرے حضور پیش ہو جائیں گے۔ فخذ اربعۃ من الطیر، یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہمارے صوفیہ بعض اوقات بڑی عجیب تفسیر کر دیتے ہیں، ہمارے صوفیہ، لیکن بعض باتیں ان میں بڑی کام کی ہوتی ہیں۔ مثلا بعض تفسیروں میں آ گیا کہ یہ چار پرندے کون سے تھے، قرآن نے تو نہیں بتایا، بعض نے اس پر بحث کر دی، کہا کہ ایک مور تھا، دوسرا کبا تھا، تیسرا کبوتر تھا، اور چوتھا مرغ تھا، اور یہ چاروں پرندے کسی نہ کسی روحانی اخلاقی بیماری کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مور کے اندر خود بینی پائی جاتی ہے، خود بینی، میں بہت خوبصورت ہوں، حب جا، میرے جیسا کوئی نہیں، ہم چما دیگر نیست، ہمارے جیسا کوئی نہیں. حب جا کی بیماری, مرد کے اندر شہوت پرستی, کثرت شہوت پائی جاتی ہے. کبے کے اندر حرص, حب مال, اور کبوتر کے اندر طول عمل, لمبی آرزوئیں, امیدیں. تو صوفیہ نے کہا یہ چار پرندے ذبح کرنے کا حکم دیا یہ بتانے کے لیے کہ اپنے اندر سے حب جا کو ختم کرو, حب مال کو ختم کرو, کثرت شہوت کو ختم کرو, اور لمبی لمبی امیدوں کو ختم کرو, تب تم اللہ کے ساتھ مل سکو گے. یہ صوفیہ نے عجیب و غریب تفسیر کر دی, لیکن جمہور علماء یہ تفسیر نہیں کرتے. وہ کہتے مختلف چار پرندے تھے, ان کو ذبح کیا, بوٹیاں بنائیں, ہر پہاڑ پر ایک ٹکڑا رکھ دیا, ان کو بلایا, وہ آ گئے, اور اللہ نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جان لے بے شک اللہ غالب ہے, جو چاہے وہ کر سکتے, حکیم, لیکن اس کا کوئی فیصلہ اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بات یہ کہ ایک نمازی کی والدہ, ان پر فالج کا حملہ ہوا, ان کے لیے صحت یابی کی دعا کی دے گا. کیسٹ جو آیت الکرسی والی ہم نے دینی مدارس کے طلبہ میں تقسیم کی تھی, وہ خواتین میں جو طالبات اور معلمات آتی ہیں وہ بھی حاصل کر سکتی ہیں. فرماتے ہیں پچھلے ہفتے آپ نے سکول میں پڑھنے والے بچوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے, آپ نے کیسٹ صرف مدارس کے بچوں کو مفت دیا, اس کے باوجود ہم آپ کے درس میں انشاءاللہ سنتے رہیں گے اور کیسٹ خریدتے رہیں گے. اسکول میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات, اللہ آپ کے ارادوں میں برکت عطا فرمائے. ہم یہ صرف ہم ہی ترجیح نہیں کرتے قرآن اور حدیث پڑھنے والوں کے ساتھ, بلکہ خود اللہ بھی قرآن اور حدیث پڑھنے والوں کے ساتھ قیامت کے دن ترجیحی سلوک کرے گا. دعا کر لیجئے گا جن حضرات کی دلی تمنائیں, اللہ پاک سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
ہم وہ نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com